ہماری بحث چل رہی تھی معدودات متفاوتہ کے بارے میں، میں نے بتلایا تھا کہ اس میں بھی چار صورتیں بنتی ہیں بھائی۔ پہلی صورت یہ کہ نہ تو کل مقدار ذکر کی، کل تعداد ذکر کی ان کی، اور نہ ہر فرد کی قیمت ذکر کی، اس صورت میں تو بحث صحیح ہو گئی بھائی۔ کچھ معدودات متفاوتہ پڑے ہوئے ہیں، بائے نے کہا یہ میں نے آپ کو بیچے، مشتری نے کہا میں نے خریدے، بے درست ہو گئی بھائی۔ دوسری صورت یہ کہ ہر فرد کی قیمت تو ذکر کرتا ہے، کل کی مقدار ذکر نہیں کرتا، کل کی تعداد ذکر نہیں کرتا۔ مثلا کچھ معدودات متفاوتہ موجود ہیں، مثلا بکریاں ہیں، اور اس نے کہا یہ ریوڑ جو ہے اس میں سے ہر بکری میں نے آپ کو ایک درہم کے عوض فروخت کی بھائی، تو اب یہاں ہر فرد کی قیمت تو ذکر کر دی لیکن کل مقدار، کل تعداد ذکر نہیں کی، تو ضابطے کے مطابق ایک فرد میں بیع ہو جانی چاہیے تھی لیکن ایک میں بھی بیع نہیں ہوئی، اس لیے کہ افراد متفاوت ہیں، مشتری چاہے گا میں اعلیٰ عمدہ قسم کا لوں اور بائے کیا چاہے گا کہ ردی۔ جی تیسری صورت کہ اس نے کل مقدار تعداد تو ذکر کر دی لیکن ہر فرد کی قیمت ذکر نہیں کی، اس صورت میں افراد کم بھی ہو سکتے ہیں، برابر بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر برابر ہوئے پھر تو کوئی جھگڑا نہیں، اگر کم نکل آئے یا زیادہ نکل آئے تو اس صورت میں بیع فاسد ہو جائے گی۔ بیع کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ کم نکل آئے تو فاسد اس لیے ہوگی کہ افراد ہیں متفاوت، تو مثلا اس نے کہے تھے یہ 100 بکریاں اور یا 100 بکریاں ہیں یا 100 گاڑیاں ہیں مختلف قسم کی، اور نکلی کتنی بھائی؟ 90 نکل آئیں، تو اب سمن میں کٹوتی ہوگی یا کٹوتی نہیں ہوگی بھائی؟ کٹوتی تو ہوگی کیونکہ اس نے کیا کیا کہ افراد ہیں یہاں پر، سمجھ میں آیا بھائی؟ وصف میں تو نہیں کمی ہو رہی بھائی، کس میں کمی ہو رہی ہے؟ افراد میں۔ تو سمن میں یقیناً کٹوتی ہوگی لیکن کتنی کٹوتی ہوگی یہ تو اسی صورت میں پتا چل سکتا ہے کہ جو افراد نہیں ہیں ان کی قیمت کا پتا چل جائے، ان کی قیمت پتا چل جائے گی تو کل رقم میں سے ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ کم کر دیں گے۔ تو جب ان کی قیمت کا پتہ ہی نہیں تو کٹوتی کتنی کریں؟ کٹوتی کا کوئی پتہ تو جب وہ جن کی جب کٹوتی کا پتہ نہیں تو جو موجود ہیں ان کے سمن بھی مجہول ہو، ان کے سمن بھی کیا ہو گئے؟ مجہول ہو گئے بھائی۔ بھائی پتہ چلے کہ وہ والی بکریاں جو ہیں مثلا 10 کم ہیں، ان کے 10,000 کم ہونے تھے، تو ہم 10 میں سے کل 1 لاکھ قیمت طے ہوئی تھی تو 10,000 کم کر دیں گے تو کتنے رہ جائیں گے؟ 90,000 رہ جائیں گے۔ وہ دے کر یہ بکریاں لے لیتے لیکن یہاں تو پتہ ہی نہیں ان کی قیمت 10 ہے 12 ہے 14 ہے، کس قسم کی بکریاں ہیں وہ، تو جب ان کی قیمت مجہول ہو گئی تو کٹوتی مجہول ہو گئی، تو یہ جو موجود ہیں ان کے سمن بھی کیا ہو گئے؟ مجہول ہو گئے۔ کٹوتی کریں گے تو ان کی قیمت نکلے گی، اور کٹوتی کا ہی نہیں پتا تو ان کی قیمت کبھی نہیں پتا بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس صورت میں سمن مجہول ہو گئے کمی کی صورت میں، لہذا بے فاسد، اس لیے کہ بے کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ سمن یا مبیعے میں سے کوئی ایک چیز بھی مجہول ہو تو بے کیا ہو جایا کرتی ہے؟ فاسد ہو جایا کرتی ہے بھائی۔ اور اگر یہ زیادہ نکل آئی بھائی، مثلا بکریاں کتنی نکلیں؟ 110 نکلیں، تو اب مبیعہ مجہول ہو گیا لہذا اب بے فاسد ہوئی بھائی۔ مبیعہ کیوں مجہول ہوا؟ اس لیے کہ نکلی کتنی ہے بھائی؟ 110، اور بے کتنے پہ منعقد ہوئی ہے؟ 100 پہ، تو لازمی بات ہے 10 کیا کرنی پڑیں گی؟ بائے کو نکالنی پڑیں گی۔ تو بائے عمدہ عمدہ قسم کی نکالے گا، اور جبکہ مشتری کیا چاہے گا کہ ادنا قسم کی نکال کر اس کو دے دے، باقی عمدہ خود رکھ لے بھائی. تو کم ہونے کی صورت میں ثمن مجہول، اور زیادہ ہونے کی صورت میں مبیع مجہول، لہذا دونوں صورتوں میں بیع کیا ہوئی؟ فاسد ہوئی. یہ تھی تیسری صورت جس میں ہر فرد کی قیمت ذکر نہیں کی تھی. اگر چوتھی صورت کہ جس میں کل مقدار بھی ذکر کر دی، یہ 100 بکریاں ہیں 1,00,000 روپے کے بدلے، اور ہر بکری 1,000 روپے کی ہے بھائی، ہر بکری 1,000. تو دیکھو اس نے ہر فرد کی قیمت بھی ذکر کر دی اور کل تعداد بھی ذکر کر دی. اس صورت میں بھی تین احتمال ہیں، یا برابر نکلیں گی یا کم نکلیں گی یا برابر نکلی تو بے ہو گئی بھائی. اگر کم یا زیادہ نکلی تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ یاد رکھیے، اگر کم نکلیں تو پھر ان کو ان کے حصے کے بقدر سمن کے ساتھ لے لے گا، اس لیے کہ کمی کی صورت میں پچھلی صورت میں کیا تھا؟ سمن مجہول ہو رہے تھے، لیکن اب سمن مجہول ہر فرد کی قیمت کا پتا ہے بھائی. اب 90 بکریاں نکلیں تو کتنے کی بن جائیں گی؟ 90,000 کی. پتا چل گیا بھائی، سمن میں جہالت ختم ہو گئی. لیکن ہو سکتا ہے مشتری کو 100 ہی کی ضرورت ہو، لہذا اس کو اختیار بھی دے دیں گے بھائی، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو کمی کی صورت میں قیمت اتنی ہی کم ہو جائے گی، لیکن اختیار بھی دے دیا جائے گا، لینا چاہے تو لے لے، نہ لینا چاہے تو چھوڑ دے. اور زیادتی کی صورت میں پھر وہی بات آ گئی، مبیع مجہول ہو گیا. 110 بکریاں نکل آئیں بھائی، تو بیع تو کتنے پر ہوئی ہے؟ 100 پر. تو اب کون سی 100 پر ہوئی ہے بھائی؟ 10 تو نکالنی ہے، اس میں سے بائے کے لیے ہو گئی صرف 100 پہ، وہ کون سی 100 ہیں؟ تو مشتری کیا چاہے گا؟ میں عمدہ عمدہ چن کر نکال لوں بھائی. اور بائے کیا چاہے گا؟ کہ عمدہ نہ نکالنے دے، بلکہ عمدہ اپنے پاس 10 روکے. تو لہذا جھگڑا ہوگا مبیع مجہول ہونے کی وجہ سے، لہذا بے فاسد ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کل 4 صورتیں ہوئی بھائی معدودات متفاوتہ کے اندر. پہلی صورت جس میں نہ کل تعداد ذکر کی اور نہ ہر فرد کی قیمت ذکر کی، بے صحیح ہو گئی. دوسری صورت بھائی کہ ہر فرد کی قیمت تو ذکر کی لیکن کل مقدار ذکر نہیں، اس میں کسی ایک میں بھی بیع نہیں ہوئی بھائی. چوتھی صورت کل مقدار تو ذکر کی لیکن ہر فرد کی قیمت ذکر نہیں کی. برابری کی صورت میں ٹھیک، کمی بیشی کی صورت میں دونوں میں فاسد. کمی کی صورت میں سمن مجہول، زیادتی کی صورت میں مبیع. اور چوتھی صورت کے کل مقدار بھی ذکر کی اور ہر فرد کی قیمت بھی ذکر کی، برابری کی صورت میں بحث صحیح ہو گئی. کمی کی صورت میں بحث صحیح ہے، یعنی اس کے حصے کے بقدر سمن کم ہو جائیں گے اور مشتری کو اختیار بھی. اور زیادتی کی صورت میں بے فاسد، کیونکہ مبیع مجہول ہوا بھائی. دیکھیے بھائی،
ولا بيع عدل على انه 10 اصواب وهو اقل او اكثر، اور لا يصح بھائی، اور صحیح نہیں ہے بيع ایک گٹھڑی کی. عدل گٹھڑی کو کہتے ہیں بھائی، اس شرط پر کہ اب یہ 10 کپڑے ہیں. وهو اقل او اكثر، اس حال میں کہ وہ کم یا زیادہ تھے. دیکھا 10 کپڑے ذکر کیے، ہر ایک کی قیمت نہیں ذکر کی بھائی. اور کپڑے بھائی پہلے میں نے بتایا قدیم زمانے میں ہاتھ سے بنا کرتے تھے، تو کپڑے کیا ہوتے تھے؟ مختلف ہو کرتے تھے بھائی. لِأَنَّهُ اِذَا كَانَ أَقَلَّ، اس لیے کہ وہ کپڑے جب وہ کم تھے. لا يدرى ثمن ما ليس بموجود، تو معلوم نہیں ہوگی ثمن اس کی جو موجود نہیں ہے بھائی. جن کی ہمیں کیا کرنی ہے بھائی؟ کٹوتی کرنی ہے، ان کی ثمن کا پتہ ہی نہیں. فیکون حصت الموجود مجہولتن، تو موجود کا حصہ بھی کیا ہو گیا؟ مجہول، یعنی ان کے ثمن مجہول ہو گئے. وَإِن كَانَ اکثر، اور اگر کپڑے زیادہ تھے. لا يكون المبيع معلوما، تو اس صورت میں مبیع معلوم نہیں ہوگا، یعنی مجہول ہو جائے گا.
ولو بینا، یہ چوتھی صورت، ولو بینا لکل سمنا، اور اگر ہر ایک کے لیے اس نے سمن بھی بیان کر دیے، صح فی الاقل، تو اقل میں بے کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی، بقدر ہی، اسی کے بقدر، وخیر، اور اس کو خیار دیا جائے گا، اختیار حاصل ہوگا جی. وفاسد فی الاکثر، اور اکثر کی صورت میں بے فاسد ہو جائے گی، لان المبیع مجہول، اس لیے کہ مبیع مجہول ہے. وفی بیع صوب علی انہ عشرۃ اذرع کل ذراع بدرہم اخذ بعشرۃ فی عشرۃ ونصف بلا خیار. بھائی گزشتہ صفحے پر شارح علامہ صدر الشریعہ نے، علامہ صدر الشریعہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو کپڑے کے اندر ہم نے آپ کو بتلایا ذراع وصف ہے، ذراع کیا ہے؟ وصف ہے، لیکن اس میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے، اور کمی بیشی کی صورت میں اگر ہر گز کی قیمت ذکر کی ہے تو قیمت میں بھی کمی بیشی ہوگی، لیکن یہ وہ اس وقت ہے کہ جب کمی پورے پورے گز کی ہو گئی، دس کے بجائے نو نکلے یا آٹھ نکلے یا سات نکلے یا چھ، یا زیادتی کی صورت میں گیارہ بارہ یا تیرہ نکلے پورے پورے گز، لیکن اگر کسر والی صورتیں آ گئیں تو ان کا یہ حکم نہیں، وہ بتلایا تھا اگلے اسی صفحے پر اس کا حکم آ جائے گا، تو یہاں ہماری کتاب میں اگلے صفحے پر آیا بھائی، اور یہ وہ صورت ہے قصر والی صورتیں، کپڑا کم یا زیادہ نکلتا ہے لیکن پورا گز نہیں بلکہ قصر کی صورت ہے بھائی، نو کے بجائے دس کے بجائے ساڑھے نو یا ساڑھے آٹھ یا ساڑھے سات نکلتا ہے، زیادتی کی صورت میں ساڑھے دس یا ساڑھے گیارہ یا پونے بارہ وغیرہ اس طرح نکلتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھیے یہاں تین مذاہب ہیں، ایک مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، دوسرا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا، اور تیسرا، یعنی تین قول ہیں، تین قول ہیں بھائی، تین قول ہیں یہاں پر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کپڑا دس کے بجائے ساڑھے دس نکلا تو مشتری اس کو دس کے بدلے ہی لے لے گا. مشتری کتنے کے بدلے لے لے گا؟ دس کے بدلے لے لے گا بغیر کسی خیار کے. اور اگر ساڑھے نو گز کم نکلا، کم نکلا، اور کتنا نکلا؟ ساڑھے نو، تو اس صورت میں نو درہم کے بدلے اس کو لے لے گا، اور اختیار بھی ہوگا اس کو، لینا چاہے تو لے لے، کیونکہ اس کا وہ اس کی ضرورت ہو سکتا ہے اس سے پوری نہ ہو رہی ہو. صورت سمجھ میں آئی؟ اگر دس کے بجائے کتنا نکلا، امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ زیادہ زیادہ والی صورت بناؤ، دس کے بجائے ساڑھے دس نکلا تو کتنے کے بدلے لے لے گا؟ دس کے بدلے، اور کوئی خیار ہوگا؟ کوئی اس کی ضرورت سے کم ہوا کپڑا؟ بلکہ اسے تو زیادہ مل رہا. لیکن اگر کم نکلا ساڑھے نو، پھر کتنے کے بدلے لے لے گا؟ نو کے بدلے، اور ساتھ اسے اختیار بھی ہوگا. امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ساڑھے نو اگر نکلا، کم نکلا، تو کتنے میں؟ دس ہی میں لینا پڑے گا، اور خیار بھی حاصل ہوگا کیونکہ ضرورت پوری نہیں ہو. اور ساڑھے دس اگر زیادتی والی صورت ہے، ساڑھے دس نکلا تو پھر گیارہ میں لینا پڑے گا، اور اس کو خیار بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ خیار کیوں ہوگا؟ کیونکہ سمن زیادہ دینے پڑ رہے ہیں اس کو بھائی. تو کمی کی صورت میں وہ کہتے ہیں ساڑھے نو ہے، دس ہی میں لینا پڑے گا، ساڑھے آٹھ ہے تو کتنے میں لینا پڑے گا؟ نو میں لینا پڑے گا، ساڑھے سات نکلا تو کتنے میں لینا پڑے گا؟ آٹھ میں لینا پڑے گا، ساتھ اختیار بھی ہوگا اس کو. اور زیادتی کی صورت میں اگر ساڑھے دس نکلا تو کتنے میں؟ ساڑھے گیارہ نکلا تو بارہ میں، ساڑھے بارہ نکلا تو تیرہ میں، لیکن چونکہ اس کو سمن زیادہ دینے پڑ رہے ہیں اور تو اس صورت میں اختیار بھی ہوگا. یہ ابو یوسف خان. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساڑھے نو نکلا تو ساڑھے نو درہم، ساڑھے دس نکلا تو ساڑھے دس درہم. مذاہب سمجھ میں آگئے؟ جی. تو دلائل بھی اب سن لیجئے بھئی دلائل کیا ہیں. امام محمد رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ساڑھے نو نکلے تو کتنے دینے پڑیں گے؟ ساڑھے دس نکلا تو ساڑھے دس. وہ کہتے ہیں یہ آدھا گز جو زائد ہے اس کے لیے سمن بھی کتنے آئیں گے؟ جی سمن بھی ایک گز کے ایک درہم ہیں تو آدھے گز کے کتنے ہو جائیں گے؟ اور پونے گز کے پونا درہم ہو جائے گا. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اس نے ایک گز کے مقابلے میں ایک درہم ذکر کیا ہے تو ایک گز کے مقابلے میں ایک درہم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدھے گز کے مقابلے میں آدھا درہم آئے، پونے گز کے مقابلے میں پونا درہم آئے. یہ ان کی دلیل ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ساڑھے نو کی صورت میں کتنے میں لینا پڑے گا اور ساڑھے گیارہ کی صورت میں بارہ میں لینا پڑے گا، ساڑھے دس کی صورت میں گیارہ میں. وہ فرماتے ہیں کہ کپڑے میں پیمائش جو ہے وہ وصف ہے، پہلے ذکر ہو چکا یہ ضابطہ. تو جب اس نے یہ کہا نا کہ ہر ذراع ایک درہم کے بدلے ہے تو ہر ذراع مستقل کپڑا شمار ہوگا. ہر ذراع کیا شمار ہوگا؟ مستقل کپڑا. تو جب اس نے کہا یہ دس گز کپڑا ہے اور ہر گز کتنے کا ہے؟ ایک درہم کا. تو کتنے کپڑے شمار کریں گے اس کو؟ دس کپڑے شمار کریں گے. اور نکلے کتنے؟ ساڑھے نو. مثلا کمی والی صورت ہے، ساڑھے نو نکلے تو نو تو پورے ہو گئے، کتنے دینے پڑیں گے؟ نو درہم اس کے ہو گئے. اور دسواں کپڑا وہ آدھا گز کم نکلا اور پیمائش ہے کپڑے میں وصف، تو وصف میں کمی سے سمن میں کمی، لہذا کتنے دینے پڑیں گے؟ دس ہی دینے پڑیں گے. اور اگر زیادہ نکلے، ساڑھے دس نکلے تو کتنے دینے پڑیں گے؟ گیارہ. اس لیے کہ دس کپڑے تو پورے نکلے، ان کے تو دس درہم ہو گئے، اور گیارہواں کپڑا بھی موجود ہے، ہاں اس کی پیمائش میں کچھ کمی ہو گئی لیکن پیمائش تو کپڑے میں وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتے، لہذا اس پیمائش میں اگر کچھ کمی آ گئی تو سمن میں کمی نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو وہ ہر گز کو الگ کپڑا شمار کرتے ہیں اور اس میں کمی بیشی سے قیمت پر اثر نہیں پڑے گا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا بھائی؟ کہ ساڑھے دس کی صورت میں کتنے میں لینے پڑیں گے؟ دس میں لینے پڑیں گے. اور ساڑھے نو کی صورت میں کتنے میں لے گا؟ نو میں لے گا، اور اس کو خیار بھی ہوگا بھائی. ان کی دلیل یہ ہے کہ پیمائش کپڑے میں ہے وصف، لیکن یہاں پر اس نے شرط ذکر کر دی. کیا شرط؟ کہ ہر ذرا کتنے کا ہے؟ ایک درہم کا ہے، تو لہذا اس نے اصل والا حکم لے لیا. تو اس شرط کی وجہ سے اس نے کیا حکم لیا ہے؟ کون سی شرط؟ کل ذراعین. یہ شرط جو ذکر ہوئی اس کی وجہ سے اب ہر اس کپڑے نے کیا لے لیا؟ ذرا وصف تھا لیکن اس نے کس چیز کا حکم لے لیا؟ اصل والا، یہ اصل بن گیا. تو یہ شرط کی وجہ سے اس نے اصل والا حکم لیا، اور شرط تو مقید تھی ذرا کے ساتھ، کل ذراعین بھائی، ذرا ہوگا تو اس کو اصل والا حکم دیں گے، ذرا نہیں پورا ہوتا تو پھر وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گا. ذرا اور ذرا اصل میں کیا ہے کپڑے میں؟ وصف ہے. دلیل سمجھ میں آئی بھائی کہ نہیں آئی سمجھ میں؟ دوبارہ سن لو بھائی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا جو ہے کپڑے میں وصف ہے، لیکن یہاں پر ہم نے اس کو اصل والا حکم دیا. کس وجہ سے دیا؟ کیونکہ اس نے شرط ذکر کی تھی، کل ذراعین بدرہم، ہر ذرا کتنے کا ہے، تو تو اس شرط کی وجہ سے اس کو ہم نے اصل والا حکم دیا، لیکن شرط میں تو کیا ذکر ہو رہا ہے؟ کل زراع، پورے زراع کا ذکر ہو رہا ہے. جب پورا زراع ہوگا تو اصل والا حکم ہم بھی دے دیں گے، جب پورا زراع نہیں تو پھر اصل والا حکم بھی نہیں. تو زراع پھر وصف والا حکم لے لے گا اگر پورا زراع نہیں، اور وصف کے میں کمی سے تو سمن میں کمی نہیں ہوتی، اور اس کی زیادتی سے بھی سمن میں یہاں زیادتی نہیں ہوگی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے بھائی، سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ذکر ہو رہا ہے، وفی بیع ثوب علی انہ عشرۃ اذرع، اور کپڑے کی بیع کے اندر اس شرط پر کہ یہ اعلی شرط، یہ سمجھ میں آیا بھائی، اس شرط پر کہ انہ عشرۃ اذرع کہ یہ دس ذراع ہے بھائی، کل ذراع بھی درہم، ہر ذراع ایک درہم کے بدلے میں ہے، آخذ بعشرۃ فی عشرۃ ونصف بلا خیار، لے لے گا مشتری دس کے بدلے ان کو، کس صورت میں؟ فی عشرۃ ونصف، ساڑھے دس کی صورت میں، بلا خیار، بلا خیار کے، وہ بھی تیس ساتین، اور نو کے بدلے لے لے گا، کس صورت میں؟ فی تیس ساتین ونصف، ساڑھے نو کی صورت میں، ان شاء اگر تو، اگر چاہے، معلوم وہ خیار بھی ہوگا اس کو. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان شاء اخذ بی احد عشر فی الاول، اگر چاہے تو لے لے، اگر چاہے، معلوم خیار بھی دے رہے ہیں بھائی، اگر چاہے تو لے لے، بی احد عشر گیارہ کے بدلے میں، فی الاول پہلی صورت میں، وہ کون سی تھی بھائی؟ ساڑھے دس والی. و بی عشر تین، اور دس کے بدلے لے لے، فی ثانی دوسری صورت میں، وہ کون سی تھی بھائی؟ ساڑھے نو والی میں، اور ان شاء میں، معلوم ہو دونوں صورتوں میں اس کو خیار. وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان شاء اخذ بعشرۃ ونصف فی الاول، اگر چاہے تو ساڑھے دس کے بدلے لے لے پہلی صورت میں، جب ساڑھے دس نکلیں، اور بتیس ونصف فی الثانی، اور دوسری صورت میں ساڑھے نو کے بدلے لے لے گا. دلیل امام محمد کی، لأن من ضرورة مقابلة الزراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه، اس لیے کہ ایک ذرا کے مقابلے میں ایک درہم ہونے کے ساتھ ضروری ہے کہ نصف ذرا کے مقابلے میں نصف درہم آئے بھائی. پھر دیکھیے ترجمہ، لأن من ضرورة مقابلة الزراع بالدرہم، اس لیے کہ ضروری ہے ایک ذرا کا مقابلے میں ایک درہم ہونے کے ساتھ، کیا ضروری ہے؟ مقابلتا نصفی ہی، اس کو منصوب پڑھو، یہ خبر انہ کا اسم ہے، مقابلتا نصفی ہی بھی نصفی ہی، کہ نصف ذرا کا مقابلہ کس سے ہو؟ نصف درہم. ولی ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہ لما افراد کل ذراع ببدل، کہ جب بائے نے جدا کر دیا ہر ذراع کو ایک بدل کے بدلے میں، یعنی کتنے کے بدلے میں؟ وہ بدل کتنا تھا ہر ذراع کا؟ تو نزل کل ذراع منزلۃ ثوب، تو قائم مقام بنایا جائے گا ہر ذراع کو کپڑے کے. بھائی سمجھ میں آیا؟ یہ یوں کر لو ترجمہ، نزل کل ذراع، اتارا جائے گا ہر ذراع کو، منزلۃ ثوب، کپڑے کے درجے میں، درجے. وقد انتقص، اور تحقیق وہ کیا ہوا ہے؟ کم ہو گیا. تو ہر ذرا کپڑا ہے، اور کپڑے کے اندر پیمائش کیا ہے؟ وصف ہے، اور وصف کم ہوا ہے تو سمن میں کٹوتی نہیں ہوگی. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الزراع وصف، کے زراع تو وصف ہے کپڑے میں، وانما اخذ حکم المقدار بالشرطی، اور اس نے مقدار والا یعنی اصل والا حکم لے لیا ہے، بالشرطی بسبب شرط کے،
وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالزِّرَاعِ، اور شرط تو مقید ہے کس کے ساتھ؟ زراع کے ساتھ، اس میں زراع کا ذکر ہے. فَفِي الْأَقَلِّ عَادَ الْحُكْمُ إِلَى الْأَصْلِ، تو اقل کی صورت میں، کمی کی صورت میں بھئی حکم لوٹے گا اصل کی طرف. کپڑے میں زراع کیا ہے؟ وصف، لیکن ہم نے کیا بنا دیا اس کو شرط کی وجہ سے؟ اصل. لیکن شرط میں زراع کا ذکر ہے، جب زراع کا پورا ہوگا، تو اگر زراع پورا نہ ہو تو پھر وہ اصل کی طرف لوٹ جائے گا زراع، اور زراع اصل میں کیا ہے؟ پھر وصف والا حکم آ گیا. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو جو آخر میں اصل آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ جو زراع میں اصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ زراع وصف ہے. وَصَحَ بَيْعُ الْبُرِّ فِي سُنْبُلِهِ وَالْبَاقِلَّ وَالْأَرُزِّ وَالسِّمْسِمِ فِي قِشْرِهَا، اور صحیح ہے بے گندم کی، فی سنبلہی، اس کے خوشے میں. بے گندم کی بے خوشوں میں کرتا ہے ایک شخص بھئی. ایک تو آپ نے گندم دیکھتے ہیں بھئی، جو دانے یہ خوشوں سے نکلے ہوئے ہیں، صفائی ہوئی ہے. اور ایک صورت یہ کہ بھی خوشوں میں گندم موجود ہو تو کیا اس کی بیع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ صاحب کتاب نے آپ کو بتلا دیا کہ خوشوں کے اندر بھی گندم کی بیع صحیح ہے. لیکن یہ یاد رکھنا مولانا، یہ وہ صورت ہے جب مقابلے میں اسی کی جنس نہ ہو، مقابلے میں گندم ہی نہ ہو بھئی. ایک گندم دے کر دوسری گندم نہ لے رہے ہوں، مثلا آپ کی گندم ہے خوشوں میں اور دوسرے کی گندم چاہے خوشوں میں ہو چاہے دانے ہوں، دونوں صورتوں میں بے جائز نہیں. کیوں نہیں جائز بھئی؟ برابری نہیں ہو سکتی. ربا لازم آئے گا بھئی. کیا لازم آئے گا؟ ربا لازم آئے گا بھئی. اس لیے کہ اگر آپ کی گندم ہے خوشوں میں اور دوسرے کی کیا ہے؟ بغیر خوشوں کے ہے، دانے ہیں، تو پھر تو ظاہری بات ہے اس کے دانے کیا ہو جائیں گے؟ یہ بھی ماپتے ہیں، وہ بھی ماپتے ہیں بھئی، تو اس کے ساتھ تو بھوس بھی ہے اچھا خاصا بھئی، تو یہ تو زیادہ، یہ کم ہو گئے اور وہ کیا ہوئے؟ زیادہ. دوسری صورت ایک طرف بھی خوشے ہوں دوسری طرف بھی خوشے ہوں تو پھر بھی برابری نہیں ہو سکتی. بھی ساتھ بھوس آئے گا، پتہ نہیں کتنا کس کے ساتھ آیا، دانے تو وہ مقدار برابر نہیں ہوگی کبھی بھی، لہذا جائز نہیں بھئی. تو کہتے ہیں وَصَحَ بَيْعُ الْبُرِّ فِي سُنْبُلِهِ، اور صحیح ہے گندم کی بے اس کے خوشوں میں. وَالْبَاقِلَّ، اور لوبیے کی بے. وَالْأَرُزِّ، اور چاول، اروز چاول کو کہتے ہیں بھئی. وَالْأَرُزِّ، اور چاول کی بے. وَالسِّمْسِمِ، اور سِمْسِم تِل کو کہتے ہیں، تِل بھئی. وَالسِّمْسِمِ فِي قِشْرِهَا، قِشر کہتے ہیں چھلکے کو. اور اسی طرح لوبیے کی بے، اور چاول کی، اور تلوں کی. فی قشریہا، ان کے چھلکوں میں بھئی. جی یہ تھا متن. اب صاحب علامہ صدر الشریعہ بتلا رہے ہیں بیع البر فی سنبلہ یجوز عندنا وعن الشافعی رحمہ اللہ تعالی قولانی، گندم کی بے خوشوں میں ہمارے نزدیک جائز ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ سے اس بارے میں دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق جائز ہے، ایک قول کے مطابق جائز نہیں. ان کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے ایک قول کے مطابق سرے سے خوشوں میں ہو تو. وَبَيْعُ الْبَاقِلَ الْأَخْضَرِ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ، اور سبز لوبیے کی بے ان کے نزدیک جائز نہیں ہے بھئی. وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْفُسْتُقِ فِي قِشْرِهَا الْأَوَّلِ، تو اور اس کا عطف بھی کس پر ہے بھئی؟ وہ پہلے جو بر گزرا تھا بھئی، وَصَحَّ بَيْعُ الْبُرِّ وَصَحَّ بَيْعُ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْفُسْتُقِ. جوز کہتے ہیں اخروٹ کو بھئی، اخروٹ. لوز کہتے ہیں بادام کو بھئی، اور فستق پستے کو. اور صحیح ہے اخروٹ کی بے اور بادام کی اور پستے کی. فی قشرہا الاولی، ان کے پہلے چھلکے میں، ان کے پہلے چھلکے میں.
بھئی پہلا چھلکا کیا معنی؟ یاد رکھو یہ جو اخروٹ ہے، پستہ ہے، بادام ہے، ان کے اوپر ایک وہ چھلکا ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہے بھئی، یہ پہلا چھلکا ہے. ان کے اوپر ایک اور چھلکا بھی ہوتا ہے جب یہ درخت پر لگے ہوتے ہیں بھئی، پھر وہ چھلکا خشک ہو کر گر جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، جدا کر دیا جاتا ہے، اور یہ دوسرا چھلکا رہ جاتا ہے جس کے ساتھ پھر اس کو فروخت کیا جاتا ہے. تو یہ جو اندر والا ہے اس کو انہوں نے چھلکا اول کہا، باہر والا ثانی ہے بھئی. تو اس پہلے یہ جو اندر والا ہے بھئی اس کے ساتھ، ہاں اول نہیں بھئی، نہیں اول سے مراد وہ اوپر والا چھلکا ہے بھئی. یہاں پر کیا مراد ہے؟ اوپر والا چھلکا ہے بھئی. یہ جو دوسرا چھلکا ہے اس میں تو بالاتفاق جائز ہے، شوافے کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی بھئی، بکتے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں بھئی، اخروٹ جس طرح چھلکے میں بک رہا ہے، بادام جس طرح بک رہا ہے، اور پستہ بک رہا ہے، یہ ہمارے نزدیک، یہ تو سب کے نزدیک، ان کے نزدیک بھی جائز ہے. اختلاف صرف پہلے چھلکے میں تھا، اس لیے اس کو متن میں ذکر کر دیا بھئی، کہ ہمارے نزدیک اگر وہ اوپر والا چھلکا بھی ہو تو پھر بھی اس کی بیع جائز ہے، اور ان کے نزدیک اس صورت میں بیع جائز نہیں. تو کہتے ہیں ول تو فی قشرہ الاول، اوپر والے چھلکے میں، پہلے چھلکے میں، انما قال فی قشرہ الاول، ماتن نے پہلے کہا، قشر اول کہا، پہلے چھلکے کو ذکر کیا، لئن فیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اس لیے کہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. اما فی قشرہ الثانی، باقی دوسرے اندر والے چھلکے میں جس میں وہ آپ دیکھتے ہیں، فیجوز اتفاقا، تو وہ جائز ہے بلا اتفاق. وَبَيْعُ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا أَوْ قَدْ بَدَا، اور جائز ہے پھل کی بیع، لَمْ يَبْدُ صَلَاح، چاہے اس کی صلاح ظاہر نہ ہوئی ہو، أَوْ قَدْ بَدَا، یا ظاہر ہوئی ہو. بَدَا يَبْدُ کے معنی ظاہر ہونا بھئی، بُدُوِ صَلَاح سمجھ لیں بھئی، یہ آگے بھی کتابوں میں ذکر ہوتا چلا جائے گا، اچھی طرح اس کو سمجھ لیں. صلاح کا ظاہر ہونا پھل میں، یہ کسے کہتے ہیں بدو صلاح؟ ہم اور تعریف کرتے ہیں، شوافے اور تعریف کرتے ہیں. ہمارے نزدیک بدو صلاح کا معنی، یعنی صلاح کے ظاہر ہونے کا معنی یہ ہے کہ پھل فساد سے محفوظ ہو جائے، کہ پھل فساد سے محفوظ ہو جائے. جبکہ شوافے کے نزدیک بدو صلاح کا معنی ہے پھل جب پک جائے، اس میں حلاوت و مٹھاس آ جائے، پھل جب پک جائے اس میں حلاوت و مٹھاس آ جائے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہمارے نزدیک بدو صلاح کا کیا معنی ہے؟ فساد سے محفوظ ہو جائے. اب بھائی خطرہ نہیں ہے اس کے خراب ہونے کا، سارے کے سمجھ میں آیا؟ تو بدو صلاح کا یہ معنی، جبکہ شوافے کے نزدیک جب پھل میں مٹھاس آ جائے، حلاوت آ جائے، پک جائے، پھر کہیں گے بدو صلاح ہو گیا، صلاح ظاہر ہو گیا. اچھا تو سنیے بھائی، بیع و بیع ثمرتین، اور صحیح ہے پھل کی بیع، لم یبدو صلاحها، جس میں بدو صلاح ابھی نہ ہوا ہو، صلاح ظاہر نہ ہوئی ہو، یعنی فساد سے ابھی محفوظ بے شک نہ ہوا ہو. ہاں کچھ پھل کا بننا ضروری ہے بھائی، بنا تو ہو، یہ نہ ابھی پھول ہی لگے ہیں، کچھ نہ کچھ پھل بن، تو اس کی بیع آپ کر سکتے ہیں. او قد بدا، یا وضو، یا ظاہر ہو چکی ہو صلاح بھائی، یعنی پھل فساد سے بچ گیا ہے، کافی بن گیا ہے، تو دونوں صورتوں میں ہمارے نزدیک بے صحیح ہے بھائی، بے صحیح ہے. اس کو اب درخت پہ پھل لگا ہوا ہے بھی، کچا پھل ہے آپ اس کی بیع کرنا چاہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس کی بیع کر سکتے ہیں لیکن وَيَجِبُ قَطْعُهَا اس کا کاٹنا واجب ہے بھئی آپ نے بیع کر دی فوراً مشتری کو کیا کہا جائے گا اس کو کاٹو اور لے جاؤ اتارو اور لے جاؤ بھئی اگر شرط لگائی بیع کے اندر بھئی آپ نے پھل بیچے آپ نے کہا بھئی یہ جو میرے باغ میں بھئی یہ پھل لگے ہوئے ہیں یہ میں نے آپ کو بیچے اس نے کہا یہ میں نے اس شرط پر خریدے کہ جب تک پکتے نہیں لگے رہیں گے آپ نے منظور کر لی شرط بھئی لیکن یہ بیع مولانا فاسد ہے یہ بیع کیا ہے اس لیے کہ ایسی شرط لگا دی عقد کے اندر جو مقتضی عقد کے خلاف ہے بھئی جب اس نے پھل خرید لیا ہے وہ پھل کا مالک بن گیا اب اسے چاہیے فوراً اتار کر لے جائے آپ کے درختوں کو اس نے مشغول کر دیا اپنے پھلوں کے ساتھ بھئی سمجھ میں آیا تو یہ ایسی شرط لگا رہا ہے آپ کے مل کو مشغول رکھنا چاہتا ہے اپنی چیز کے ساتھ بھئی تو لے جائے بھئی اتار کر تو شرط لگائی تو لہٰذا ایسی شرط لگانا جس سے احد المتعاقدین کو فائدہ ہو رہا ہو یا معقود علیہ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو جبکہ وہ باندی یا غلام ہے تو پھر اس صورت میں عقد فاسد ہو جایا کرتا ہے بھئی سمجھ میں آئے اب اس میں اس کا فائدہ ہے یعنی پھل لگے رہیں گے تو جی پھل لگے رہیں گے تو اس کا فائدہ ہے بھئی لہذا یہ شرط اگر یہ لگا دی تو فاسد ہو جائے گا عقد اسی لئے انہوں نے کہا بھئی کہ جب پھل کی بیع کر لی فوراً اس کے لئے کیا واجب ہے کہ اس کو کاٹے اور لے جائے سمجھ میں آیا بھئی تو اس قسم کی شرط بھی نہیں لگا سکتے آگے خود ذکر کر رہے ہیں وَشَرْتُ تَرْكِهَا عَلَى الشَّجَرِ اور ان کو چھوڑنے کی درخت پر چھوڑنے کی شرط يُفْسِدُ الْبَيْعَ یہ بیع کو کیا کر دے گا فاسد کر دے گا فاسد کر دے گا لیکن اس کی دوسری صورت میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی بیع مطلق کر لو بھئی بیع کیا کر لو اس میں شرط نہ لگاؤ پھر اس سے اجازت لے لو وہ آپ کو اجازت دے دیتا ہے اب صحیح ہے بھئی عقد صحیح ہو گیا اب وہ اپنی مرضی سے آپ کو اجازت دے رہا ہے بھئی لگے رہے ہیں جب تک کیا ہوتے ہیں پکتے ہیں جب تک تو پھر جائز ہے بھئی قسطنا اقدر معلوم منہا جیسے کہ ایک معلوم مقدار کا استثناء کرنا ان میں سے بھئی ان پھلوں میں سے بھئی جیسے یہ فاسد ہے اسی طرح یہ شرط لگا دی ان کو چھوڑنے کی تو یہ بھی کیا کر دے گا عقد کو فاسد کر دے بھئی دیکھو آپ کے درخت کھجور کا مثلا درخت ہے اس پہ پھل لگا ہوا ہے آپ نے زید کو یہ پھل بیچا اور کہا کہ یہ پھل میں نے آپ کو اتنے میں بیچا لیکن اس میں سے 10 کلو میرے ہوں گی بھئی کھجوریں 10 کلو دس کلو نہیں بیچتا میں ان کا آپ نے استثناء کر رہی ہے ساری کھجور بیچی لیکن 10 کلو نہیں بیچی یہ عقد فاسد ہو گیا اس لیے کہ ہو سکتا ہے مستثنی مقدار کے بعد باقی کوئی پھل بچے ہی نہ اس کے لیے صورت سمجھ میں آئی سر ایسا ہو جاتا ہے بھئی استثناء ایک چیز کا کر لیا پھر باقی بھئی کوئی نقصان ہوا کوئی خراب ہوا یا کچھ ہوا اور تو حاصل ہی سارا 10 کلو ہوا اور اس کا تو آپ نے استثناء کیا تھا وہ آپ کا ہو گیا اس بیچارے کے پاس کچھ بچا نہیں بچا لہذا اگر معلوم مقدار کا استثناء کریں گے تو پھر بھی عقد فاسد ہو جائے گا استثناء قدر معلوم منہا جیسے کہ ایک معلوم مقدار کا استثناء کرنا ان پھلوں میں سے ایباع السمر علی النخیل پھل بیچا کھجور کے درخت پر واستثنا قدر معلوما اور استثناء کر لیا بائن ایک معلوم مقدار کا لا یجوز البیع بے جائز نہیں لینہ ربما لا یبقا شیئن بعد المستثنا اس لیے کہ بسا اوقات کوئی چیز نہیں بچتی مستثنا کے بعد مستثنا کو نکالنے کے بعد باقی مشتری کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا
واجرة الكيل والوزن والعد والزرع على البائع واجرة وزن الثمن ونقده على المشتري.
بھئی آپ نے اپنے ساتھی سے گندم خریدی، گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اور اس نے کیا کہا کہ یہ کتنی گندم ہے؟ 100 قفیز گندم ہے، یہ میں نے آپ کو 100 درہم میں بیچی، تو اب لے، اب آپ کو دیتے ہوئے ماپ کر دے گا یا نہیں دے گا؟ بھائی ماپ کے دے گا، تو یہ ماپنے والا اس کے لیے مزدور کو کسی کو بلوانا پڑے گا، تو اس مزدور کی یہ ماپنے کی اجرت کون دے گا؟ کہتے ہیں بھائی یہ اجرت بائے دے گا، اس لیے کہ وہ مبیعہ مشتری کے حوالے کر رہا ہے، اور بائے کے ذمہ داری ہے کہ وہ پورا پورا مبیعہ حوالے کرے، اور پورا ہونے کا پتہ کس سے چلے گا؟ ماپنے سے پتہ چلے گا. تو لہٰذا اس صورت میں اب اس کے سمن کس پر آ جائیں گے؟ بائے پر آ جائیں گے. اسی طرح اگر وزن کرنے والی چیز ہوئی، وزن کرنا پڑا، وزن کر کے وہ مبیعہ سپرد کرتا ہے، تو اس کے سمن کس پر آئیں گے؟ بائے پر آئیں گے. والعدی، اسی طرح شمار کرنا، بھائی یہ شمار چیز اتنی زیادہ ہے کہ اس کو شمار کرنے کے لیے باقاعدہ کسی کو بلوانا پڑا. مثلا انڈے ہیں بھائی، انڈے ایک ٹرک انڈوں کا آپ نے خریدا، بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی سردیاں آ گئیں، بھائی آپ نے پورا اکٹھا بندوبست کر لیا، تو ٹرک خریدا، آپ اس کے گننے، آپ تو نہیں گن سکتے بھائی، کئی آدمی بلوانے پڑیں گے، جلدی جلدی گنو بھائی، اب ان کے پیسے کون دے گا بھائی؟ تو یہ ان کی مزدوری کس کو دینا پڑے گی؟ بائے کی، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ چیز گن کر پوری آپ کے حوالے کرے بھائی. اسی طرح پیمائش کرنا پڑی کپڑے کی، آپ نے کپڑا خریدا یا کوئی چیز یا زمین خریدی، تو یہ پیمائش کرنے والے کی اجرت بھی کس پر ہے؟ بائے پر ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے پوری چیز سپرد کرے بھائی. تو کہتے ہیں وہ اجرت الکیل والوزن والعد والزرع علی البائع، اور ماپنے کی اجرت، وزن کرنے کی اور شمار کرنے کی، والزرع اور پیمائش کرنے کی، علی البائع بائے پر ہے. وَأُجْرَتُ وَزْنِ السَّمَنِ وَنَقْدِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي، اور سمن کے وزن کرنے کی اجرت بھائی، اور وَنَقْدِهِ اور اس کے پرکھنے کی اجرت، عَلَى الْمُشْتَرِي، یہ کس پر ہے؟ مشتری پر ہے بھائی. بھائی آپ بدلے میں دے رہے ہیں سونا یا چاندی خاص مقدار، تو اس کو تول کر دیں گے یا نہیں بھائی پوری مقدار؟ تو یہ جو سمن کو وزن کرنے کی اجرت ہے یہ مشتری کے ذمہ ہے، اس لیے کہ یہ مشتری کے ذمہ داری ہے کہ وہ پورے پورے سمن بائے کے حوالے کرے. سمجھ میں آیا؟ تو یا آپ نا آپ نوٹ دے رہے ہیں بھائی، اب نوٹ بہت زیادہ ہیں، مثلا بھائی اللہ نے آپ کو خوب مال دیا، کروڑوں روپے دے دیے، اللہ آپ سب کو خوب وسیع حلال رزق نصیب فرمائے. تو بھائی کروڑوں روپے کی ایک چیز آپ نے خریدی، اب آپ کا کام کیا ہے کہ وہ پیسے سارے کیا کریں؟ گن کر دینے پڑیں گے. تو وہ گننے کی اجرت کس پر ہوگی؟ بینک والے کو بلانا پڑے گا. پھر بھائی پرکھنے کے لیے بھی بینک والے کو بلانا پڑے گا، وہ دیکھے گا نوٹ اصلی ہیں یا نہیں. یہ پرکھنے کی اجرت بھی کس پر ہوگی؟ مشتری پر ہوگی. اس لیے کہ یہ آپ کا کام ہے کہ ٹھیک سمن حوالے کریں اور پورے سمن حوالے کریں. اسی طرح آپ کوئی چیز جو دے رہے ہیں اس کو گننا پڑتا ہے یا وزن کرنا پڑتا ہے یا ماپنا پڑتا ہے، جو بھی چیز آپ بدلے میں دے رہے ہیں اگر اس قسم کی ہے تو وہ مشتری کے ذمہ ہوگی بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَأُجْرَتُ وَزْنِ السَّمَنِ وَنَقْدِهِ، نقد کا معنی پرکھنا، اور سمن کے وزن کی اجرت اور اس کے پرکھنے کی جو اجرت ہے، عَلَى الْمُشْتَرِ، وہ مشتری پر ہے. پرکھنا یعنی دیکھنا کہ عمدہ ہے یا کس قسم کے، درہموں کو جیسے پرکھا جاتا تھا کس قسم کا درہم ہے، نوٹوں کو جیسے پرکھا جاتا ہے اصلی یا نقدی. بھئی ہدایہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ پرکھنے کی اجرت بائے پر ہے بھئی. کیا لکھا ہے؟ اور یہاں صاحب کتاب علامہ تاج الشریعہ آپ کو کیا بتلا رہے ہیں؟ پرکھنے کی اجرت کس پر ہے؟ مشتری پر. تو یہ تو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مشتری پہ, وہ کہہ رہے ہیں بائے پر ہے, یہ کہہ رہے ہیں کس پر ہے؟ بھائی دونوں کا محل الگ الگ ہے. مشتری پر حوالے کرنے سے پہلے اگر پرکھا گیا تو وہ اجرت مشتری پر, اور حوالے کرنے کے بعد پرکھا جا رہا ہے تو یہ کس پر ہے؟ بائے پر ہے. سورہ سمجھ میں آئی؟
وفی بیع سلعت بثمن سلم هو اولا وفی غیره سلم معا.
اچھا بھائی, بھائی اب پہلے مبیعہ مشتری کے سپرد کیا جائے گا یا پہلے سمن بائے کے سپرد کیے جائیں گے, یہ بتلانے لگے ہیں. تو ضابطہ یاد رکھو سب سے پہلے کہ سمن تعین سے متعین نہیں ہوتے, سمن تعین سے متعین نہیں ہوتے, متعین نہیں ہوتے, اگرچہ مشارن الیہ کیوں نہ ہو, اگرچہ مشارن الیہ کیوں نہ ہو. جبکہ مبیعہ تعین سے متعین ہو جاتا ہے, جبکہ مبیعہ تعین سے متعین ہو جاتا ہے.
سمجھ میں آیا بھائی ضابطہ؟ بھائی سمن تعین سے بھی متعین نہیں ہوتے جبکہ مبیعہ تو متعین ہو جائے گا. بھائی آپ اپنے ساتھی سے کچھ کتابیں خریدنے لگے, پیسے آپ نے سامنے نوٹ رکھے, بھائی میں نے آپ کی کتابیں ان پیسوں کے عوض آپ سے خرید لیں, پیسے سامنے پڑے ہیں مشارن الیہ ہیں. بھائی اس نے کہا میں نے بیچ دی ان پیسوں کے بدلے آپ کو, بھائی فوراً عقد ہوتے ہی آپ ان کتابوں کے مالک بن گئے. مبیعہ متعین ہے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, جس کی بیع ہوئی ہے. لیکن سمن مشارن الیہ کیوں نہ ہو, تعین سے متعین نہیں ہوتے, متعین نہیں. چنانچہ اگر یہ سمن کسی وجہ سے ابھی فوراً ہلاک ہو گئے بھائی, ختم ہو گئے, کوئی لے گیا چھین کر یا آگ لگ گئی اس کو, تو ہم یہ نہیں کہیں گے بے کیا ہو گئی, ختم ہو گئی, بے ختم ہو گئی. ہاں مبیعہ ہلاک ہو جائے تو بے ختم ہو جاتی ہے, معلوم ہو وہ بے سے کیا ہو چکا ہے, متعین ہو چکا ہے, اور وہ جب ختم ہوا تو جس پہ بے ہوئی تھی وہ چیز ہی ختم ہو گئی. جب وہ چیز ہی ختم ہو گئی تو عقد بھی کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. لیکن سمن ہلاک ہوئے تو عقد ختم نہیں ہوا, معلوم ہو یہ متعین نہیں ہے. تو چنانچہ اگر وہ پیسے بھی ہلاک ہو گئے تو پھر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے بے ختم ہو گئی, بلکہ اس کی جگہ اتنے ہی آپ اور دے دیں گے, بے پھر بھی صحیح ہے. معلوم ہوا سمن تعین سے بھی مشارن الیہ کیوں نہ ہو پھر بھی متعین نہیں ہوتے. چنانچہ جب آپ نے عقد کیا دوسرے کے ساتھ, بھائی آپ ہیں مشتری دوسرا ہے بائے, تو جیسے ہی عقد ہوا آپ فوراً مبیعے کے مالک بن گئے, مبیعے کے اندر آپ کا حق ثابت ہو گیا. لیکن سمن تو متعین نہیں ہوئے, کیا بائے کا حق ثابت ہوا ہے؟ جی. لہذا اب اس صورت میں مشتری کو کہا جائے گا کہ پہلے سمن حوالے کرو تاکہ بائے کا حق بھی کیا ہو جائے, متعین ہو جائے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہذا جب ایک طرف مال ہو ایک طرف سمن ہو پیسے وغیرہ ہو, تو پھر اس صورت میں بیع ہو جانے کے بعد پہلے مشتری کو کہا جائے گا وہ سمن حوالے کرے, اور پھر بائے کو کہا جائے گا وہ مبیع. یہی بات کریں. وفی بیع سلعت بثمن, اور سمن کے سامان کے سمن کے بدلے سامان کی بے میں, سلیما سپرد کیا جائے گا, ہوا ہوا ضمیر کس کو راجع ہے مولانا؟ سمن, اس لیے کہ سلا کے آخر میں تو تا ہے, وہ مؤنث ہے, اس کو ہیا ضمیر راجع کرنی چاہیے تھی, تو اور سمن ہے مذکر تو ہوا ضمیر سمن کو راجع, تو سپرد کیا جائے گا سمن کو, اولا پہلے,
وفی غیره اور دوسری بیع میں بھائی دوسری صورتوں میں جبکہ ایک جانب سامان ایک جانب بھی نہ ہو دونوں طرف سامان ہے آپ کتابیں لے رہے ہیں اور قلم دے رہے ہیں بھائی تو اب تو دونوں طرف سامان ہے تو دونوں متعین ہو چکے لہذا اب دونوں کو کیا کہا جائے گا اکٹھے ایک دوسرے کے حوالے کرو یا دونوں جانب سامان ہیں آپ روپے دے کر ڈالر لینا چاہتے ہیں ریال لینا چاہتے ہیں تو اب دونوں طرف سامان ہیں بھائی اور اب دونوں کو کیا کہا جائے گا کیونکہ سامان دونوں کی طرف سے تعین نہیں آئی صورت سمجھ میں آگئی بھائی وفی غیرہ سلم معن اور دوسری بیع کے اندر بھائی سپرد کیا جائے گا سلم دونوں کو سپرد کیا جائے گا معن اکٹھا ای فی بیع السلعت بالثمن بالدراہم یہ وقت شرع کر رہے ہیں اسی سارے کی بھائی سامان کے بیع سمن کے بدلے میں ہو ای بالدراہم او الدنانیری سمن کیا چیز ہیں بھائی دراہم اور دنانیر ہیں بھائی اور اسی طرح فلوس پیسے کرنسی آ گئی سلم السمن اولا سپرد کیا جائے گا سمن کو پہلے لأن السلعۃ یتعین بالبیع اس لیے کہ سامان جو ہے وہ متعین ہو جاتا ہے بیع کے ساتھ والدرہم والدنانیر لا يتعین اور درہم اور دنانیر متعین نہیں ہوتے الا بالتسلیم مگر کس کے ساتھ سپرد کرنے کے ذریعے فلا بد من تعینہ تو ضروری ہے اس سمن کی تعین کرنا لی اللہ یلزم الربا تاکہ کہیں ربا لازم نہ آئے بھئی ربا سے وہ سود نہیں مراد ربا لغوی معنی میں استعمال ہے یعنی فضل زیادتی تاکہ یعنی برابری ہونی چاہیے نا بھئی جب مشتری کا حق مبیع میں کیا ہو چکا ہے متعین مبیع کا مالک کون بن چکا ہے عقد ہوتے ہی مشتری تو اب سمن کا مالک تو بائع نہیں بنا جب تک آپ اس کے سپرد کیونکہ وہ متعین ہی نہیں ہے تو لہذا جب آپ مالک بن چکے ہیں تو اب آپ کو پہلے یہ چیز دینی چاہیے تاکہ وہ بھی کیا ہو ایک چیز کا مالک بن جائے تو برابری مراد ہے تاکہ کہیں بائع کو کچھ زیادتی حاصل نہ ہو فضل حاصل نہ ہو سورہ سمجھ میں آئی بھئی وفی غیرہ اور ان کے علاوہ میں ای فی بیع السلعت بالسلعت غیر کون سی صورتیں ہیں سامان کے بدلے سامان کی بیع میں وہو بیع المقایضہ اور اسے کیا کہتے ہیں بھئی بیع مقایضہ کہتے ہیں وفی بیع السمن بالسمن اور سمن کے بدلے سمن کی بیع میں اسے کیا کہتے ہیں بیع صرف یعنی بیع صرف میں سلم معن دونوں کو کیا کیا جائے گا اکٹھا سپرد کیا جائے گا لتساویہما بوجہ ان دونوں کے برابر ہونے کے فی التعین وعدمہ تعین میں اور عدم تعین میں عدم تعین میں تعین کے صورت میں تھی جب دونوں طرف سامان تھا تو تعین میں دونوں برابر ہیں بھئی لہذا دونوں اکٹھے سپرد کریں اور عدم تعین کب ہے بھئی جب دونوں طرف سامان ہے تو دونوں طرف عدم تعین ہے دونوں عدم تعین میں برابر ہیں لہذا کیا کرنا چاہیے اکٹھا سپرد کرنا چاہیے صورت سمجھ میں آگئی چلیے بس مولانا ھذا ھو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام